الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين سورة حجرات کی یہ ابتدائی پانچ آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سلسلے وار قرآن مجید کے آخری حصہ کا مطالعہ کیا تھا اور اس کا آغاز ہوا تھا سورہ قاف سے. حزب احزاب اس کی تقسیم آپ سب واقف ہی ہیں, صرف اشارہ کروں گا کہ 30 پارے تو ایک ہیں, وہ سب جانتے ہیں مسلمان, لیکن قرآن مجید کو 7 حصوں میں بھی تقسیم کیا گیا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں یہ تقسیم ہوئی تھی. اور 7 حزب, اور اس تقسیم کا جو اصل فائدہ تھا, کیونکہ قرآن تو ایک وحدت ہے کے اعتبار سے اس کو تقسیم تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن پڑھنے کے اعتبار سے جیسے 30 پارے بنائے گئے تاکہ ایک مہینے میں روزانہ ایک پارہ پڑھ کر انسان قرآن کی تلاوت مکمل کر لے. صحابہ کے دور میں تصور یہ تھا کہ ایک ہفتے میں مکمل کیا جائے, تو 7 حصے پورے قرآن مجید کی تقسیم, 7 احزاب میں حزب ایک حصہ ایک جز. آخری جز جو ہے ان 7 میں سے وہ حزب مفصل کہلاتا ہے, اس میں چھوٹی صورتیں آ جاتی ہیں, بہت زیادہ صورتیں ہیں. اس کا آغاز جو ہے وہ سورہ قاف سے ہے اور پھر سورۃ الناس تک. اس کا مطالعہ ہم نے یہاں پر اجتماعات جمعہ میں سبقاً ترتیب سے الحمدللہ مکمل کیا تھا. اس کے بعد پھر متفرق موضوعات چلتے رہے ہیں پچھلے کوئی 8-10 مہینوں سے. ارادہ یہی تھا کہ پھر اس کے ساتھ جو ملحق حزب ہے یعنی چھٹا حزب, اب اس کا سلسلے وار مطالعہ ہو. چھٹے حزب کی آخری سورت سورہ حجرات ہے, میں یہاں سے اس کا آغاز کر رہا ہوں, اس طریقے سے ہم پیچھے کی طرف چلیں گے. ویسے بھی ہم پیچھے کی طرف ہی آئے ہیں, آخری حصہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے, تو چھٹے حصہ کا بھی اینڈ سے ہم شروع کر رہے ہیں ترتیب. اور سورہ حجرات اس اعتبار سے ہمارے جو پہلے موضوعات رہے ہیں ان کے ساتھ بہت ہی اس کی ایک مناسبت بنتی ہے کہ مسلمان معاشرہ جو ہے اس کے خد و خال کیا ہوتے ہیں. بلکہ بات شروع ہوئی تھی ایک فرد, ایک مسلمان, اس کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے, پھر ایک معاشرہ, اور معاشرے کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی دو رکوع ہم نے یہاں پر اس کو سبقن سبقن پڑھا ہے. اب ریاست کی سطح کے معاملات، ایک تو معاشرتی معاملات ہیں، انسانوں کے آپس کے معاملات کیسے ہوں گے، کیا معاشرتی جرم ہے، کیا برائیاں ہیں، ان کی کیا سزا ہے. ایک اس سے بھی اوپر سٹیٹ کے لیول کی جو ہے رہنمائی اور ہدایت. تو ہم جب غور کرتے ہیں تو سورہ حجرات کے اندر ہمیں اس پہلو سے بہت رہنمائی ملتی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک موضوع کا لے کر اور ایک صورت اس پر اور پھر الگ الگ موضوعات، جیسے ہمارے ہاں کتاب تصنیف کی جاتی ہے تو چیپٹر بنائے جاتے ہیں، ہر چیپٹر میں اس ایشو کے اوپر جس موضوع پر کتاب لکھی گئی ہے اس کا ایک گوشہ جو ہے نمایاں کیا جائے گا، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے، ترتیب ہے. قرآن ان معنوں میں کتاب نہیں ہے، این کتاب نیز چیزیں دیگرس، یہ کچھ اور ہی شے ہے. قرآن کے بین السطور میں ساری رہنمائی موجود ہے ہماری عملی زندگی سے متعلق، جیسے انفرادی انسان کیسا ہونا چاہیے ہم نے پڑھا، معاشرتی تعلیمات کیا ہیں اس کو ہم نے پڑھا. لیکن قرآن مجید ان موضوعات کو ایک موضوع کے طور پر بنا کر کے ایک صورت اس موضوع پر ہے، ایک صورت اس موضوع پر ہے، ایک صورت اس موضوع پر نہیں. قرآن کے دو ایک اعتبار سے کہیے کہ پہلو ہیں اس کی ہدایت کو سمجھنے اور محفوظ کرنے کے حوالے سے. ایک یہ بات ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت بھی ہے اور منبع ایمان اور سرچشمہ یقین بھی یہی ہے. اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوگی، دل گواہی دے گا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں. چنانچہ پورے قرآن پر یہ رنگ غالب ہے، تذکیری پہلو، اور چنانچہ اس میں پھر ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں جو ہے وہ عملی رہنمائی بھی اور ہر طرح کی رہنمائی بغیر کسی عنوان کے، وہ آپ کو اسی 30 پاروں میں آپ کو مل جائے گی. لہذا قرآن کہتا ہے کہ غور کرو، تدبر کرو، سمجھ کر پڑھو. اور تدبر کہتے ہیں بہت گہرائی میں اتر کر مطالعہ کرنا. جب اس انداز سے مطالعہ کرو گے تو زندگی کے ہر گوشے سے متعلق رہنمائی بھی تمہیں اسی کتاب میں مل جائے گی، عملی رہنمائی. ایک ہے فکری رہنمائی، ایک وہ رہنمائی ہے کہ جو انسان کے اندر جو چھپی ہوئی حقیقت ہے اس کو اجاگر کر دیتی ہے. وہ اندر تو ایک اندھارا ہے نا، عہد الست کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا تعارف اندر موجود ہے، اس پر راکھ آ گئی ہے. راکھ کو کیسے ہٹائیں گے؟ جیسے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، اس کے آبا و اجداد ہیں، اس کے جو والدین ہیں، وہ اس کو کوئی نصرانی بنا دے گا، کوئی جو ہے وہ ہندو بنا دے گا، کوئی سکھ بنا دے گا، کوئی مجوسی بنا دے گا. یہ ان کی تربیت سے ہوتا ہے، ورنہ اصلاً ایک ہر بچہ جو ہے وہ پیدائشی مسلمان ہے. لیکن وہ چیز ہے اندر چھپی ہوئی، دبی ہوئی، جس کی وہی خوبصورت سب سے زیادہ مثال ہے کہ وہ انگارہ ہے لیکن اس کے اوپر راکھ کی ایک تہ جمی ہوئی ہے. جب تک اس کو ہٹائیں گے نہیں اس کی وہ حدت باہر نہیں آئے گی اور اس کی اصلیت باہر نہیں آئے گی. قرآن ان پردوں کو ہٹا دیتا ہے. قرآن کو آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو وہ پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں، وہ راکھ دھلتی چلی جاتی ہے اور پھر اندر سے ایمان برآمد ہو جاتا ہے. تو یہ ہے قرآن کے دو رول. ایک یہ ہے کہ ایمان جنریٹ ہوتا ہے قرآن کے ذریعے سے. وہ جو مولانا ظفر علی خان کا شعر اکثر اپنی اس ممبر سے تو بار بار سنا ہوگا کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانی فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو وہ قرآن کے سپاروں میں. ایمان کہاں سے لائیں گے؟ قرآن اس کا سب سے بڑا سورس. تو یہ ہے، اور اسی پورے قرآن میں ہمارے لیے قیامت تک کی ہر طرح کی رہنمائی بھی دے دی گئی. چنانچہ سورہ حجرات یہ اجتماعی زندگی سے متعلق بہت اہم ہدایات ہیں اور رہنمائی ہے جو اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان آگے مت بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے. واتقوا اللہ، اور اللہ کے تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے جاننے والا. اب اس پہلی ہی آیت میں جب غور کرتے ہیں تو ایک بہت اہم اصول ہے اسلامی ریاست کا. ترجمہ تو یہی، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی اللہ اور رسول نے جو لمٹس بتا دی ہیں اس سے آگے پھلانگنا نہیں ہے. یہ جائز ہے لیکن یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اس دائرے کے اندر رہو، اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی کرو. یہ ایک فرد کے لیے بھی ہے، اس میں رہنمائی پوری ریاست کے سطح پر بھی یہی رہنمائی ہے. ریاست کے اصولوں پر قائم ہوگی، کیا قوانین بنیں گے، کیا ضابطے بنیں گے، ملک کے اندر نظام کیا بنے گا، سسٹم کیا ہوگا، یہ بھی پابند ہے. اس کے لیے بھی لمٹس لگا دی گئی ہیں، اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا. جو اللہ اور رسول کی تعلیمات ہیں اس حوالے سے اس کے اندر اندر ہی رہو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے جاننے والا. چنانچہ یہ اصل الاصول ہے، اس کے بعد آگے تفصیلات آئیں گی. والد محترم رحمہ اللہ کے دروس موجود ہیں منتخب نصاب میں، یہ سورہ حجرات شامل ہے، اور وہ اس کے حوالے سے فرمایا کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں یہ چیز طے ہو جائے کہ کوئی قانون اللہ اور رسول کے خلاف نہیں بنے گا. قرآن و سنت، اللہ اور رسول سے مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت. اس کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا اس ملک کے اندر. یہ اصل الاصول ہے، یہ طے شدہ اصول ہے. اس بینر کے نیچے اگر آپ پورا نظام بنائیں گے وہ اسلامی ہوگا. گویا ریاست نے کلمہ پڑھ لیا اگر یہ بات مان لی گئی. اللہ اور رسول کا کوئی حکم ٹوٹتا ہو، ایسا حکم جو ہے وہ نلیفائی ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر یہ چیز طے ہو جائے. تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت بڑھو آگے اللہ سے اور اس کے رسول سے. اس کی ایک بڑی پیاری مثال بھی وہ دیا کرتے تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ جائز ہے حلال ہے تبھی ہے اس کو آپ استعمال کریں گے. کوئی شے جو ہے حرام نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، دین میں ممنوع نہیں ہے، اس کی حرمت ثابت نہیں ہے تو وہ مباح ہے. مباح کسے کہتے ہیں؟ کہ جائز، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن معلوم ہو جائے، جیسے کہا گیا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور پھر حرمت کے حوالے سے کون کون سی چیزیں کھانے پینے کی حرام ہیں، کچھ قرآن نے بتائی ہیں، باقی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سب کیا ہے؟ حلال. تو چنانچہ اگر یہ چیز طے ہو جاتی ہے اور لمٹس طے ہو جائیں کہ ہم نے اس دائرے کے اندر اندر رہنا ہے، کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو. یہی ایک اسلامی ریاست کی آج بنیاد ہے. اور ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ قرارداد مقاصد میں یہی بات طے ہوئی تھی، اور بعد میں یہ قرارداد مقاصد جو ہے یہ 2A، آرٹیکل 2A ہے ہمارے دستور کا، اس میں باقاعدہ دستور کا حصہ بنا دی گئی. چنانچہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہمارا دستور اسلامی ہے، کہ اس میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ دا سنہ. کوئی بھی قانون نہیں بنے گا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو. اگر کوئی قانون بنایا گیا اور ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے تو وہ قلعدم خود قلعبند ہو جائے گا. تو نچے یہ ہے سب سے اہم موٹا اصول. ایک مثال وہ بیان فرماتے تھے کہ جیسے ایک گھوڑا ہے, اس کو آپ رسی سے باندھ دیتے ہیں کھوٹے سے, اور وہ رسی جو ہے وہ سمجھیے کہ وہ کافی, اس کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ چل پھر بھی سکتا ہے. فرض کیجئے 100 گز کی رسی ہے, 100 گز کے اندر جو ہے ریڈیس کے اندر وہ جو ہے وہ گھوم پھر سکتا ہے, جہاں بھی جائے جا سکتا ہے, لیکن اس 100 گز کے حد کو پھلانگ نہیں سکتا. اندر مباحات کا دائرہ ہے, انتظامی معاملات کیسے ہوں گے یہ آپ مل جل کر بھی طے کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں جو چیز شریعت کی روح سے ثابت ہو جائے کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں حرام ہے, اس کے قریب نہیں آپ جائیں گے, لیکن جو مباحت کا دائرہ ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں. انتظامی طور پر کچھ بھی نظام سسٹم جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے, لیکن وہ قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو. اس گھوڑے کو آزادی ہے, اس 100 گز کے ریڈیس کے اندر جو ہے وہ کہیں بھی بیٹھ جائے, چل پھر چلے پھرے, پورے آخری انٹ تک پہنچ جائے, لیکن اس سے 101 گز نہیں آئے گا اسے. یہ ہے ایک اصول بنا دیا گیا کہ قانون سازی وہی ہوگی اور وہی قانون ویلڈ شمار ہوگا جو قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو, ریپگننٹ نہ ہو. چنانچہ ہمارا دستور اسی بنیاد پر, ہم کہتے ہیں کہ اسلامی دستور ہے, اور ہماری جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اسی دستور کے تحت ہی انتخابات لڑنے کو اسلام میں جائز سمجھتی ہیں. اور بعض آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ صوفی محمد صاحب بھی ایک گزرے ہیں, ایک شخصیت, اور بھی اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ نہیں, یہ جمہوری سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں جو چل رہا ہے یہ 100% حرام ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ خلاف اسلام ہے, جمہوریت کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں. تو نہ چاہے اس چیز کا, اور لہذا الیکشن کے اندر حصہ لینا وہ سب کو کنڈم کر دیتے ہیں, لیکن دینی طبقات ہمارے جو ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر, ایک عظیم اکثریت, وہ اس بات کو مانتی ہے کہ یہ اس ملک کا دستور چونکہ اسلامی ہے, اور جمہوریت کا ویسے مطلب یہ ہے کہ جمہور کی حکومت ہو اور جمہور جو چاہیں قانون بنائیں, جیسے کہ پوری دنیا میں جمہوریت کا یہی اصول ہے. اور دنیا میں جو جمہوریت رائج ہے آج, اس میں کسی مذہب کا, کسی وحی کا, کسی آسمانی ہدایت کا کوئی ریفرنس نہیں دیا جا سکتا, گنجائش ہی نہیں. صرف ایک چیز معتبر ہے کہ عوامی نمائندوں کی اکثریت نے جو فیصلہ کیا وہ قانون بنے گا, بس اسی کا نام جمہور. جمہور کا مطلب اکثریت, اکثریت جو طے کر لے. اسی کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں نا امریکہ میں اور یورپ میں, بہت سی جگہوں پر یہ گیز اور لیسبین جن سب کو جو ہے آزادی دے دی گئی ہے, اور اس کو جائز قرار دے کر اور اس کے خلاف کچھ کہنا اب جرم ہے, یہ جرم ہے. ہم جنس پرستی جرم نہیں ہے, ہم جنس پرستی کے خلاف آواز اٹھانا جرم ہے, اس لیے کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ جائز ہے, حلال ہے, ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا, اب اس کے خلاف جو بات کرے گا وہ ہے مجرم. جمہوریت اس کا نام ہے, اور پاکستان میں یہ جمہوریت اس وجہ سے جو ہے ایکسیپٹیبل ہے کہ یہاں پر مانا گیا کہ ہاں اس ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. لیکن جہاں یہ ایک طرف اطمینان والی بات ہے, وہیں شدید تشویش بات ناک بات یہ ہے کہ اصولی طور پر اس چیز کو سب سے اوپر ہونا چاہیے. مقدم 2A ہے, آرٹیکل 2A, اور پہلے قرارداد مقاصد کے طور پر تھی, اب باقاعدہ اس کا حصہ ہے دستور کا. لیکن ہماری عدلیہ نے اس دوران کئی فیصلے ایسے دیے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور جب انہیں بتایا گیا، توجہ دلائی گئی کہ یہ ایک آرٹیکل کیا کہہ رہا ہے، یہ 2A کیا کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں چیز تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو کلاز ہے یہ پورے دستور پر حاوی نہیں ہے، یہ اپنی جگہ ایک کلاز ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی کلازز ہیں، اور کئی کلازز ہیں اس دستور کے اندر جو خلاف اسلام ہیں، وہ اپنی جگہ جو ہے دستور کا حصہ ہیں، اور وہ اپنی جگہ قابل عمل ہیں۔ یہ ہے اس وقت کا بہت بڑا ڈائلیما۔ چنانچہ جسٹس نسیم حسن، انہوں نے غالباً 97 میں یہ ورڈکٹ دیا تھا، ایک موقع پر اسی قسم کا ایک جو ہے وہ قانون گیا، انہوں نے بتایا گیا کہ جی یہ چیز، یہ جو صدر پاکستان کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ جس شخص کو عدلیہ نے موت کی سزا دے دی ہو وہ اس کو معاف کر سکتے ہیں، یہ چیز تو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے جو ورڈکٹ دیا وہ یہ تھا کہ یہ بھی دستور کا حصہ ہے اپنی جگہ، اور وہ بھی دستور کا حصہ اپنی جگہ ہے، اور کوئی ایک دستور کا کی ایک شق دوسرے کو وہ نہیں کر رہی ہے، کم نہیں کر رہی ہے، لہذا میں نے اس شق کے مطابق یہ فیصلہ دے دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ جو شق ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، اب اس کی حیثیت جو ہے وہ ویلڈ نہیں رہی، آپ اس کے خلاف بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نے کر کے دکھا دیا۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں جو بحث چھڑی تھی، نیب کا معاملہ آیا تھا، اور پھر یہ بحث بھی آئی تھی کہ ہمارے دستور کی اساسی نکات کون سے ہیں، وہ اہم ترین نکات کون سے ہیں کہ جن کو کبھی نہیں بدلا جا سکتا۔ تو اس وقت ہماری عدلیہ نے جو نکات بتائے اس میں یہ شق شامل ہی نہیں تھی کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپبلکن ٹو دی قرآن اینڈ سننا۔ جو اساسی بنیادی نکات ہیں دستور کے جن کو نہیں چھیڑا جا سکتا، اس میں اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ چنانچہ جب تک اس کو سب پورے دستور پر حاوی نہیں کیا جا سکتا جائے گا، یہ حقیقی معنی میں اسلامی ملک نہیں ہے۔ ویری سمپل، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس قرارداد مقاصد کو سرے سے نکال دیا جائے، لیکن جو کچھ کر دیا ہے ہماری عدلیہ نے اس کے مطابق اس کی حیثیت تو ختم ہو گئی ہے۔ تو پاکستان اگر اسلامی ملک تھا تو اس کی بنیاد پر تھا، اور پاکستان میں الیکشن کے ذریعے، جمہوری پروسیس کے ذریعے اقتدار میں آنے کے اگر جواز تھا تو اس کی وجہ سے تھا کہ اوپر یہ تلوار لٹک رہی ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپبلکن ٹو دی قرآن اینڈ سننا۔ یہ ختم ہو گئی تو پھر اس کی اسلامیت بھی ختم۔ تو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ مسلمان ہو کر ایسی حرکتیں کر رہے ہو، ان اللہ سمیع علیم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا۔ اب یہ تو ایک موٹی بات ہو گئی کہ اسلامی ریاست کب اسلامی قرار پائے گی، جب یہ طے ہو جائے اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے اس کا باٹم لائن شرط۔ اب آگے چلیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خصوصی مقام ہے اس امت میں، اس کے حوالے سے بہت اہم آیات ہیں۔ اہل ایمان، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرنا۔ ولا تجہروا له بالقول، اور نہ ان سے بولو تڑھ کر، یہ شیخ الہند نے جو ترجمہ کیا ہے، یعنی بلند آوازی سے، گستاخانہ انداز سے بات کرنا، بے لحاظی کے انداز میں بات کرنا۔ ولا تجہروا له بالقول، لفظی ترجمہ ہوگا بلند کرنا اپنی آواز کو ان سے اوپر. کیا جہری باغ کم لبازن، جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے تم اونچ نیچ کر لیتے ہو گفتگو کے اندر، سخت الفاظ کہہ دیے ہیں یا کسی نے جو ہے وہ زور سے کوئی بات کہہ دی ہے، آواز کو بلند کر کے اپنی بات جو ہے وہ منوانے کے لیے کبھی کوئی بات کہہ دی جاتی ہے. یہ ایسا انداز اگر رسول کے ساتھ اختیار کیا گیا، ان تحبط اعمالکم، مبادہ تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں. اگر رسول کے ساتھ بھی اسی طرح کی تم نے گفتگو کی ہے جیسے ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہو غیر محتاط انداز میں، اور تمہاری آواز اگر رسول کی آواز سے بلند ہو گئی، تو کیا ہو سکتا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں یا کارت جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. ظاہر بات ہے کہ تم نے دانستہ تو نہیں کیا تھا اور تمہیں پتہ بھی نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اور یہ مقام اللہ نے دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان بھی بہت سے ایسے ہیں جو اس مقام کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، رسول کو یہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس طور پہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ان تحبط اعمالکم، آواز تمہاری اگر بلند ہو گئی نبی کی آواز سے، تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، نیکیاں کارت. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں ادب اور لحاظ سے بات کرتے ہیں، آوازوں کو پست رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ دیا ہے تقوی کے لیے. یعنی وہ تقوی جو ہے دلوں میں تبھی آئے گا جب یہ ان کا طرز عمل ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تقوی کی دولت اللہ تب عطا کرے گا، اور تقوی وہ چیز ہے کہ جو شرط ہے داخلے کی، جنت میں داخلے کی شرط تقوی ہے. جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے. ان للمتقین مفازہ، کامیابی صرف متقین کو ملے گی. ان المتقین فی جنات و نہر، بے شمار بیسیوں جگہوں پر یہ بات جو ہے قرآن نے واضح کی. لہم مغفرت و اجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے اللہ کی طرف سے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ مضمون چل رہا ہے ابھی، یہ اہمیت کو نوٹ کیجیے. بے شک وہ لوگ کے جو اے نبی آپ کو پکارتے ہیں حجرات، آپ کے جو حجرے وہاں پر آپ کے گھر ہیں اس کے باہر سے، دیوار کے پیچھے سے. اکثر ہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ سمجھ نہیں رکھتے. خاص طور پر باہر سے جو بدو آتے تھے، اور ایک خاص واقعہ بھی تھا، بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے تھے اور وہ باہر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر آواز دے رہے تھے، یا محمد اخرج علینا. اپنے انداز سے، اکھڑ انداز سے جو ان کا انداز ہوتا ہے بدوؤں کا، تو اس پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ کے جو آواز بلند آواز سے آپ کو پکارتے ہیں حجرات کے پیچھے سے، دیوار کے پیچھے سے. اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر نا سمجھ ہے، انہیں ابھی اندازہ نہیں ہے، مقام رسالت کا انہیں شعور نہیں ہے. ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم، یعنی چونکہ نئے باہر سے آئے ہیں، انہیں آداب کا بھی نہیں پتا، اور بدو لوگ ویسے بھی اکھڑ مزاج ہوتے تھے، قوم لدہ، بڑے جھگڑالو قوم، خود قرآن نے کہا ہے، چنانچہ ان کا اپنا ایک مزاج ہے. تو وہ کوئی آپ کی، ان کی نیت میں نہیں ہے آپ کی توہین کرنا، کسی قسم کی اہانت، یہ ان کے پیش نظر نہیں ہے. عادتاً ایسا کر لیتے ہیں. ان کو بھی وارننگ دے دی گئی کہ اب تک جو ہوا وہ ہوا، آئندہ اس کا خیال رکھنا ہوگا. اکثر ہم لا یاقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اور اگر وہ صبر سے کام لیتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر باہر تشریف لے آتے، اس لیے کہ آپ آواز دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمولات ہیں، کسی وقت آپ آرام کر رہے ہوں گے، اور اس کا بھی امکان ہے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہو، اس لیے کہ جو باہر سے آواز دے رہا ہے اسے تو نہیں پتا کہ اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت میں، اور جواب نہ ملنے پر وہ اور آوازیں دے رہے ہوں، تو یہ ہے کہ یہ آئندہ ایسی حرکت نہ ہو، اب تک معلوم نہیں تھا، اور ہونا کیا چاہیے، ولو انہم صبروا، گویا صاحب تمام مسلمانوں کے لیے بھی ایک رہنمائی دے دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود باہر تشریف لائیں، آپ کو معلوم ہے رسالت کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے لیے آپ کتنے ذمہ دار ہیں، کس درجے آپ کو اس کا احساس اور شعور تھا، کہ آپ خود تشریف لائیں بجائے اس کے کہ آپ کو آواز دی جائے اور بلا کر لایا جائے، انتظار کرو باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا، طریقہ یہ ہے، پکار کر بلانا نہیں۔ ولو انہم صبروا، اگر یہ لوگ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود نکلتے ان کے پاس اپنے معمول کے مطابق باہر آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور جان لو کہ اللہ تعالی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ ہے، آپ یوں سمجھیے کہ اس امت کے اندر جو روح روان کی حیثیت حاصل ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے مقام رسالت کو۔ پچھلا جمعہ بھی جو تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ختم نبوت کے موضوع پر میں نے بات کی تھی، اور اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اور کہنے کے تو سب مسلمان ہی ہیں، لیکن جس طریقے سے قادیانیوں کو موقع دیے جا رہے ہیں چور دروازوں سے، اور ختم نبوت اس مہر کو توڑنے کے دیپ کے اندر یہ شریک ہو چکا ہے ہمارا یہ ٹولہ، جو بھی حکومت میں برسر اقتدار تھا، کوئی احساس نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کا مرتبہ، چنانچہ یہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے، امت کے اندر جو روح ہے امت کے لیے وہ محمد محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کئی اور ایشوز آتے ہیں، میں اگلی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا، ایک اہم ہدایت دے دی گئی ریاست کی سطح پر کہ اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی شخص فاسق، یعنی فاسق وہ شخص ہے کہ جو یہ تقویٰ کے خلاف ہے، ایک ہوتا ہے متقی شخص جس کے اندر تقویٰ ہے، ایک اس کے برعکس فاسق ہے جو پرواہ نہیں کرتا کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، حلال حرام سب اس کی زندگی میں چل رہے ہیں، یہ فاسق ہے جو گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کر رہا، اس کی زندگی کے اندر مکس ہے معاملہ، اور وہ اس کا خاص لحاظ نہیں کرتا کہ مجھے ہر گناہ سے بچنا ہے، یہ ٹیکنیکلی ایسے شخص کو فاجر کہیں فاسق کہیں گے۔ ان جاءکم فاسق بنبإ، اگر ایسا کوئی شخص جو قابل اعتبار نہیں ہے، جس کی زندگی جو ہے وہ آج کی اصطلاح میں، اصل اصطلاح تو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیے گئے تھے خطابات الصادق الامین، کوئی شخص اپنی عام زندگی میں صادق اور امین نہیں ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ کوئی اہم خبر لے کر آ جائے، فتبینوا، صرف اس کی خبر کی بنیاد پر کوئی قدم نہ اٹھانا، تو پھر چھان بین کر لیا کرو، خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالت، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم پر جا پڑو، یعنی اس زمانے میں خاص طور پر مدنی دور میں، یہ سورہ مبارکہ بھی مدنی دور کے بالکل آخری کی ہے، یعنی آخری تکبیلی ہدایات دی جا رہی ہیں مسلمانوں کو ان کی اجتماعی زندگی کے حوالے سے، تو کبھی ایک طرف سے خبر آتی تھی کہ یہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے اور حملہ آور ہوا چاہتا ہے مدینے پر، اب جب ایک مرتبہ خبر پھیلتی ہے اور آپ کو معلوم ہے افواہ تو پھر جس تیزی سے پھیلتی ہے، اور اس کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پری ایمپٹ کر لیں، اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ خبر غلط تھی، تو اب یہ گویا کہ مسلمانوں کی طرف سے ظلم اور زیادتی کا ارتکاب ہو گیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کسی بھی ایسے شخص کی کہ جو معتبر نہیں ہے، اس کی خبر پر اعتبار کر کے کوئی قدم مت اٹھاؤ جب تک کہ تحقیق نہ کر لو. فتبینوا، اسی زمن میں اس کی آخری انتہا وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر بات جو سن رہا ہے آگے بیان کر دے. آج تو اس کے لیے آپ کے پاس بے شمار ذرائع آ گئے ہیں. آج تو لگتا ہے کہ اسی حکم کو توڑنے پر پوری قوم جو ہے وہ قبر بستہ ہے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے آگے بیان کر دے. چاہے جو اس نے سنا ہے وہ 100% وہی آگے بیان کر رہا ہے، مرچ مسالہ نہیں لگا رہا، تب بھی جھوٹا ہے. اسلامی تعلیمات تو یہ ہے، کوئی بات آگے بیان کرنے سے پہلے پوری ذمہ داری سے پہلے تحقیق کرو، پھر آگے بیان. اسی طریقے سے افواہ، اس کی جو ہے بےخونی کی جائے، افواہوں پہ افواہ پھیلانے والوں کو جو ہے ڈسکریج کیا جائے، ان کے لیے سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ اس سے معاملات جو ہیں وہ پورے ایک اسلامی ریاست کے معاملات جو ہیں وہ تلپٹ ہو سکتے. وَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے، بعد میں کافی افسوس بنتے رہو کہ یہ ہم نے یہ بات سنی تھی اور قدم اٹھا لیا تھا لیکن یہ تو بات ہی جھوٹی نکلی. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ اکثر معاملات میں تمہاری بات ماننے لگے، لعنتم، تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ایمان کو تمہارے دلوں کے میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے. یہ صحابہ کرام کے لیے خاص طور پر ان کے مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی عظمت، خود قرآن کی زبان سے جو ہے یہ بہت اہم مقام ہے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت جاگزی کر دی ہے. وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کے اندر اس کو مزین کر دیا ہے، تمہارے اندر محبت راسخ کر دی ہے ایمان کی، اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہارے لیے نفرت ڈال دی ہے تمہارے دلوں میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں کہ جو صحیح راستے پر ہیں، رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں. یہ صحابہ کرام کی مدہ میں یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں، اور یہ بہت اہم مقام ہے مدح صحابہ کے حوالے سے. اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکے گا، اس وقت تو میں اسی پر اکتفا کروں گا، اس آیت کو مکمل کر لیتا ہوں. فضلا من اللہ ونعمہ، صحابہ سے ہی خطاب ہے کہ یہ فضل ہے خاص اللہ کا تم پر، اور اس کا احسان ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس فضل کا مستحق تھا اور کس کو یہ فضل عطا ہونا چاہیے. واللہ علیم حکیم، وہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. حالات حاضرہ کے حوالے سے چند گفتگو انعطاف کر لوں گا. ابھی امریکی وزیر خارجہ جو ہیں افغانستان سے ہی پاکستان کو للکارتے ہوئے اسلام آباد پہنچے تھے. ٹلرسن آپ کو معلوم ہی ہے، اخبارات میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے. انہوں نے ایک وائس رائے کا سا انداز اختیار کیا تھا، اور آنے سے پہلے یہ دھمکی دے ڈالی تھی کہ پاکستان سیدھے رستے پر آ جائے اور دہشت گردوں کی سرپرستی چھوڑ دے. حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے خود ہی امریکہ کو یہ پوزیشن دی تھی کہ جیسے وہ آقا ہو اور ہم ہوں غلام. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک طویل عرصہ گزرا ہے جب ہم امریکہ کی جنگ کے اندر اور اس کی ایک دھمکی پر ہی سرنڈر کر کے اس میں شامل ہو گئے تھے. پرویز مشرف, اور اب یہ باتیں حقیقت سامنے ہی ہے کہ اس کو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ امریکہ نے یہ کام کروانا تھا, اور کام کروانے کے لیے ایک ہی شخص اگر ہو اس کو اختیار والا تو اس سے کام لینا آسان ہوتا ہے. بہر کہ یہ اب ایک تاریخ کا معاملہ ہے اور یہ حقائق اب سامنے آ چکے ہیں, لیکن ایز اے ہول پوری قوم نے اس کے اس فیصلے کو قبول کیا تھا پرویز مشرف. اور پھر ہم آہستہ آہستہ, شروع میں تو دوستی کا معاملہ رہا, اور اس کے بعد ہمیں اب غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے بھرپور کام ہم سے لینے کے بعد. چنانچہ یہ بھی آئے تھے فرعون کی طرح, لیکن بہرحال الحمدللہ اس مرتبہ حکومت نے اپنا رویہ بدلا ہے. یہاں تک کہ بی بی سی بھی کہہ اٹھا کہ پاکستان نے امریکی وزیر خارجہ سے سرد مہری کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی یہ کہا ہے کہ امریکہ تسلیم کرے کہ افغانستان میں اسے شکست ہوئی ہے, ماننا چاہیے اسے, اس لیے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق افغانستان کا 50% سے زائد حصہ تو اس پر آج کل طالبان نے افغانستان کی عمل داری ہے. ایک وقت میں تو امریکہ آیا تھا اور طالبان جو ہیں وہ اقتدار چھوڑ کر اور جو بھی تھے وہ پہاڑوں میں چھپ گئے. گوریلا وار تو 2-3 سال کے بعد شروع ہوئی ہے, لیکن اس وقت کیا ہے 15 سال کے بعد. 15 سال کے بعد تو آپ کے سب مان رہے ہیں کہ 50% سے زیادہ رقبے پر اس وقت طالبان قابض ہیں, تو اپنی شکست مانو پہلے. تم بھی آئے ہو اور تمہارے ساتھ جو ہے وہ پورا نیٹو آیا ہے, ساری دنیا کو لے کر چڑھ کر آئے ہو, تو اپنی شکست تسلیم کرو. بڑی اچھی بات ہے کہ خوش آئند بات ہے کہ ہماری طرف سے یہ بات کہی گئی ہے وزیر خارجہ کو, اور یہ غالباً میرے خیال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, اور بالخصوص معاشی طور پر جو ہم اس وقت دیوالیہ پن کے شکار ہیں, تو ان حالات میں ہم ان عالمی قوتوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں, کیسے ریزسٹ کریں گے انہیں. اور وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں. اور جو حال ہے اس وقت معیشت کا, وہ انتہائی سے زیادہ تشویشناک, انتہائی سے زیادہ اس کو ایکسپلائٹ وہ کریں گے اور ہماری بازو پھر مروڑیں گے, ہم پھر ایسی پوزیشن میں آ گئے ہیں. بہرحال اس کے لیے عوام اور خواص دونوں میں سچا جذبہ ایمانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے منحرف شدہ نظریے پر واپس آئیں اور حقیقی معنوں میں اللہ اور رسول کے وفادار بن جائیں تو پھر سب کچھ ممکن ہے. اللہ کی مدد آئے گی تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں نا کہ کائنات کی سب سے بڑی قوت اللہ ہے, مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ اکبر, سب سے بڑا وہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ کل قوت کا مالک بھی وہی ہے. کسی میں کچھ نہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے. قوت ہے ہی اس کے پاس, تو یہ نہیں کہ یہ چھوٹی قوت ہے اللہ بڑی قوت ہے, نہیں وہی ایک قوت ہے. مسلمان کا عقیدت یہی ہے, لیکن چونکہ ہم اس کے ساتھ وفاداری ہماری نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا ارادہ ہے اس کے ساتھ وفاداری کرنے کا, سیدھی سی بات ہے, تو پھر اس طرح کے خداؤں کو جو ہے ہم اس کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں, زمینی خداؤں کے آگے. تو بہت کیف اللہ ہی کا سہارا ہوگا تو ہم بچ سکیں گے, ورنہ ہماری جو کیفیت ہے اس وقت معاشی, اس کے تحت ہمارے لیے رزسٹ کرنا ممکن ہے نہیں اصولی طور پر. باقی اللہ بچا لے ہمیں ان کے شر سے, دعا یہی ہے. دوسرا چھوٹا جو ایک اہم ایشو ہوا ہے کہ لاہور کے حلقہ NA 120 کی طرح جو اس وقت پختونخوا کے حلقہ NA پشاور 4 کے جو الیکشن میں اس اسلامی جماعتوں کی جو کیفیت سامنے آئی ہے وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے لاہور میں ہوئی، اور بہت بری طرح اسلامی جماعتوں کو جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ افسوسناک بات ہے، شک نہیں. اور بہرحال قابل غور بھی ہے ان تمام اسلامی قوتوں کو جو اس الیکشن کے میدان میں ہیں، سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا کوئی اور ممکن ہے کہ نہیں. اچھا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اسلامی جماعتوں کے تحریک چلانے سے، ان کا صرف دھمکی سے اور آگے بڑھنے سے حکومت جو ہے وہ پسپا ہو گئی ہے. یہ جو ختم نبوت کا معاملہ تھا، اس سے بھی اس بات کی پھر توثیق ہوتی ہے اور ہمارے اس موقف کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے کہ اسلامی نظام کا نفاذ انتخابات کے ذریعے سے نہیں ہوگا بلکہ ایک بھرپور تحریک کے ذریعے سے ہوگا. یہ بار بار کے تجربات ہمیں ہو رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کیوں ہم سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری دینی جماعتی سیاسی جماعتوں نے طے کر رکھا ہے کہ وہ ان کھلے تجربات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں، اور بار بار عبرتناک شکست کے باوجود اسی ایک راستے کو آئندہ بھی آزماتے ہیں. اس پر میرا تبصرہ تو یہی ہے کہ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں اس راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی قوت کے طور پر ابھر کر اور اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنے کی جو سچی کوشش کریں گے تو اللہ ان کے ساتھ ضرور، اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہے گی انشاءاللہ.